الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وعنه قال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي وعنه قال صلى الله عليه وسلم إن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگان محترم اور عزیز دوستو ہم نے اسلامی سال 1436 کا ختم کیا اور ایک دن پہلے ہم سن ہجری 1437 کے اندر داخل ہوئے آج اس کا دوسرا دن ہے اسلامی جو سال شروع ہوا وہ ہجرت سے شروع کیا گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اور اس کے اندر بڑی مصلحتیں ہیں بڑے اسباق ہیں بڑے درس ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو دعوت دی اسلام کی طرف دین کی طرف ایمان کی طرف بہت کم لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مانا آپ کی دعوت کو قبول کیا بعض ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کا حکم فرمایا اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت پہنچائی جو دعوت دی اس کے فوائد ظاہر بھی ہوئے مدینہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا اور صحابہ کرام کی بھرپور مدد فرمائی جو مکہ سے آئے تھے مہاجرین وہ مہاجرین کہلائے اور یہ انصار کہلائے ہم بھی اس نئے شروع ہونے والے سال کے اندر اللہ جل شانہ سے توفیق مانگتے ہیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے لیے اس سال کو مبارک بنائے گزشتہ سالوں میں ہم سے جو بھی خطائیں ہوئی ہیں حق تعالیٰ معاف فرمائے اور مومن کی زندگی یاد رکھو دن بدن ایک ترقی کی طرف گامزن ہوتی ہے ہر لحظہ مومن کی ہے نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان ہمارا ہر دن ہمارا ہر پل ہماری ہر گھڑی ایک ترقی کی طرف جانی چاہیے یاد رکھو مسلمان ایک ترقی پسند قوم بن جائے ترقی کس چیز میں ایمان اور اعمال صالحہ میں یاد رکھو دنیا کے جو دوسرے علوم ہیں ان سے آپ کو منع نہیں کیا گیا، یہ ایسے علوم ہیں جو آپ کے مرنے تک آپ کے ساتھ رہیں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے کسی جگہ فرمایا ہے، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت استا، وہ علم جو مجھے اور آپ کو صحیح راستہ نہ دکھلائے وہ جہالت کا راستہ ہے۔ بہرحال مومن کی ایک زندگی ہمیشہ ایمان اور اعمال کے اعتبار سے ترقی پر رہنی چاہیے۔ آگے آنے والے جو دن ہیں، آگے آنے والی جو گھڑیاں ہیں، اس کو صحیح اعمال کے ساتھ گزارنا، اپنے ایمان کو بنانا، علم کے اندر ترقی کرنا، یہ اس ہجرت کا سبق ہے، یاد رکھو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اللہ جل شانہ نے نصرت کے دروازے کھول دیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم پہنچے ہیں مصر سے مدین کی طرف، تو وہاں پر اللہ جل شانہ نے ان کو نعمتوں سے نوازا۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے کی ہجرت کرتا ہے، اللہ جل شانہ یجد فی الارض مراغما کثیرا وسع، بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جاتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ اس کا کہیں انتظام فرماتے ہیں۔ اس کا مکہ کے لوگ مکہ کو چھوڑا، انہوں نے ہجرت کی، وہاں سے مدینہ آئے تو اللہ جل شانہ نے ان کو بہترین نعمتوں سے نوازا۔ انصار کے دلوں کے اندر مکہ کے لوگوں کی محبت ڈال دی، یہ فائدہ ہوا۔ رہی بات یہ ہے کہ بھائی ہم تو ایسے ممالک میں ہیں کہ جہاں ہمیں اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ ہجرت اس وقت واجب یا فرض ہوتی ہے جب آپ دین پر عمل نہ کر سکو، آپ کو دین سے روکا جائے، آپ اپنی عبادتوں کو نہ ادا کر سکو، آپ اپنے دین پر نہ چل سکو۔ ہم اس ہجرت کا ثواب ہمیں کیسے ملے گا؟ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے اس مسئلے کو حل کر دیا، لا ہجرت بعد الفتح ولیکن جہاد و نیت۔ فتح مکہ کے بعد ہجرت نہیں ہے، لیکن ہاں نیت رکھو اس بات کی کہ کبھی ایسا موقع آ جائے تو ہم اپنے ایمان، ہمارے اسلامی کلچر، ہمارے اعمال صالحہ کو بچانے کے لیے ہم ہجرت کریں گے۔ یا پھر جن جگہوں پر آپ ٹھہرے ہیں آپ وہاں ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ مقابلے سے معنی یہ ہے کہ آپ دین پر جمنے کی کوشش کرو، اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو جمع دیں گے، دوسری قوموں کے اندر محبت ڈال دیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی، فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی ہکذا رواہ مسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فتنے کے زمانے میں اور فتنے کے دور میں عبادت کرنا اس کا ثواب ایسا ہے کہ کوئی آدمی ہجرت کر کے میری طرف آئے، کتنا بڑا ثواب ہے. ہم جن ممالک کے اندر ہیں ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس لیے اس کا مقابلہ کرنا اور دل کو اس پر جمانا، یہ دل جو نفس مطمئنہ ہے، یہ نفس جو نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، اس کو مطمئنہ بنانا. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم دین پر جمنے کی کوشش کریں گے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. بہرحال وہ آدمی جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے، مجھے اس اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ وقت، یہ میرا سانس، یہ میری زندگی، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور مجھے اس سے پوچھ گچھ ہونی ہے ان باتوں کے متعلق. اللہ کی وہ نعمتیں جو میرے بدن کے اندر ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک آنکھ اور کان، والفؤاد اور تمہارا دل، یہ تمام اللہ کی نعمت ہیں، ان تمام نعمتوں سے متعلق سوال پوچھا جانا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے نفس کو مجاہدہ کر کے، اپنی خواہشات کو دور کرتے ہوئے یا خواہشات کے ساتھ جھگڑتے ہوئے انسان دین پر قائم ہو جائے. اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر فرمایا، رجعنا من الجہاد الاصغر الى الاکبر. کسی موقع پر آپ غزوے سے لوٹ رہے تھے اور آپ نے فرمایا کہ ہم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ انسان کا ہر وقت اپنے نفس کے ساتھ جھگڑا کرنا. بھئی شیطان ہے، شیطان کو آپ نے، شیطان نے ورغلایا آپ کو، لا حول پڑا، وہ چلا گیا. اللہ اکبر کہا، وہ دور چلا گیا. لیکن نفس آپ کا ایسا ہے کہ وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا ہے اور میرے ساتھ لگا ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس حدیث کو سنتے ہیں کہ رمضان کے اندر شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن سے گناہ ہو ہی جاتا ہے. کیوں؟ علماء اس کی وجہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کا دل، انسان کا نفس گناہ کر دے اس کا عادی بن گیا، اس لیے نفس اس کو اب گھسیٹ جا رہا ہے رمضان کے مہینے میں بھی. اس لیے نفس پر محنت کرنا، نفس کو کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرتے ہوئے انسان اللہ کی طرف آئے، اللہ کے احکام کی طرف آئے. اسی لیے توبہ کے جو معنی علماء نے لکھے ہیں، تاب یتوب توبتن کے معنی ہے، وہ آدمی توبہ کرتا ہے من الکفر الی الاسلام، کفر سے اسلام کی طرف، ومن الشرک الى التوحید، شرک سے توحید کی طرف، ومن المعصیت الى الحسنات، معصیت سے حسنات کی طرف آنا. تو یہ بھی آپ کی ایک ہجرت ہے، یاد رکھو. ہجرت کا معنی ہے کہ آپ جس پر تھے اس کو چھوڑ کر آپ نے نئی زندگی بنانا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہاجر ما نہ اللہ عنہ. مہاجر وہ ہے، ہجرت کرنے والا وہ آدمی ہے جو اللہ کی منہیات سے اپنے آپ کو بچا لے. ما نہ اللہ عنہ، اور اسی کو قرآن کریم میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اس آدمی نے اپنے نفس کو خواہشات سے روک لیا تو اس کا بدلہ اللہ کیا فرما دیں گے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اور جنت ہے کیا؟ یہ اللہ کی رضا مندی کا مظہر، یاد رکھو. جہنم ہے کیا؟ جہاں اللہ کا غصہ ہی غصہ ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بھائی ہمیں بھی اپنی زندگی میں چینج لانا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے احوال بدل جائیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی جو اس وقت کنڈیشن ہے وہ ہٹ جائے مسلم امہ سے. لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ مسلم امہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتی. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں کرتی. اس لیے اگر ہماری زندگی برائیوں پر ہیں تو حسنات کی طرف آنا یہ بھی ایک ہجرت ہے، یاد رکھو، یہ بھی ہجرت کا ایک سبق ہے. ایک اور حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبکہ ایک آدمی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الہجرت افضل، کون سی ہجرت افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تہجر ما کرہ ربک عز وجل، تم ان چیزوں کو چھوڑ دو جس سے تمہارا رب ناراض ہوتا ہے، جن چیزوں کو تمہارا رب ناپسند سمجھتا ہے. اللہ ناپسند کن چیزوں کو سمجھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ جن باتوں کے کرنے کا حکم دیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتے ہیں، اور جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کے اندر اپنی ناراضگی جتلائی ہے، یاد رکھو کہ اس میں ہماری کامیابی نہیں ہے. اس لیے اعمال کی طرف آنا، علم کی طرف آنا، عمل کی طرف آنا، اخلاص کی طرف آنا، یہ بھی ایک ہجرت ہے، یاد رکھو. دوسری بات، ہم اپنی زندگیوں کے اندر اخلاق حسنہ کو اپنی زندگیوں میں جگہ دیں. اخلاق حسنہ، جس سے ایک پورا چیپٹر ہے حدیث کے اندر، یاد رکھو، اس کو ہم سیکھیں کہ بھائی اسلامی اخلاق کیا ہیں، اسلامی مینرز کیا ہیں، اسلامی ایٹیکیٹس کیا ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اخلاق وہ ہتھیار ہے، یاد رکھو، کہ جس سے قومیں اسلام پر آ جاتی ہیں. آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندر آپ تشریف لائے، فتح مکہ کے موقع پر آپ 14,000 صحابہ کے ساتھ نکلے ہیں، لیکن کچھ ہی عرصے کے اندر جب مکہ فتح ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1,24,000 صحابہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ 1,10,000 جو صحابہ بنے ہیں یہ فتح مکہ کے بعد بنے ہیں. یہ اخلاق کا اثر ہے، یاد رکھو. یہ قومیں جو ہیں ہمارے قرآن کو نہیں دیکھتی، یہ قومیں ہماری نماز کو نہیں دیکھتی، یہ قومیں میرے اور آپ کے عمل کو دیکھتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، آپ کو ابھی نبوت نہیں ملی، لیکن مکہ کا چھوٹے سے بڑا آدمی آپ کو صادق الامین کے لقب سے پکار رہا ہے. آج میرا اور آپ کا تعارف ہو رہا ہے بھائی ہم جھوٹے ہیں، چاہے وہ تجارت کے اندر ہوں، دوسری ڈیلنگز کے اندر ہوں، ہمارے امیگریشن کے معاملات ہوں، دوسرے ہمارے معاملات ہوں، ہم نے جھوٹ بول کر وقتی طور پر اگر فائدہ اٹھا لیا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا بہت بڑا جواب دینا ہے میں نے اور آپ نے اللہ کے یہاں۔ میں اور آپ اس لیے آئے تھے کہ اس قوم کو صحیح سبق دیں، اس قوم کو سچائی کا سبق دیں۔ مجھ میں ہی سچائی نہیں تو لوگ میری سچائی سے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ ہر نبی کو اللہ نے سچا بنایا ہے، ہر نبی سچا ہے، اس لیے کہ اگر نبی جھوٹ بولے گا تو اس کی رسالت کون مانے گا، اس کی نبوت کو کون مانے گا؟ ہم ہیں کہ بھائی اس دنیاوی کم فائدے کو یا ایسے فائدے کو کہ جس کا اثر دنیا تک رہنے والا ہے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ہم بیچ دیتے ہیں۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو بیریئر بنی ہوئی ہیں دوسری قوموں کے اسلام لانے میں، اور اس کے ہم سے پوچھ کر جو ہونا ہے، ہمارے بزرگان دین آئے ہیں ہندوستان کے اندر اور جن کے مزارات ہیں ہندو پاک کے اندر، اور آ کر انہوں نے کوئی تلوار نہیں چلائی لیکن اسلامی اخلاق پھیلائے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے متعلق لکھا، ایک انگریز معرخ لکھتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تقریباً 99 لاکھ آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی ہے، 99 لاکھ آدمیوں نے۔ ہم بھی یہاں آئے ہیں ان ملکوں کے اندر، میری اور آپ کی کوئی غرض تھی دنیا کمانے کی، لیکن اب اس نیت کو بدلو، ہم دین پر آ جائیں، ہم اسلام پر آ جائیں، ہم اعمال پر آ جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں پر آ جائیں جو ان کتابوں کے اندر ہیں، کتابوں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں نہیں آئی، اس کو لانا ہے۔ یا اگر ہم نے سنتیں سیکھی بھی ہیں تو وضو کی سنتیں سیکھی ہیں، نماز کی سنتیں سیکھی ہیں، فرائض سیکھے ہیں تو نماز کے فرائض سیکھے ہیں، زکوٰۃ کے فرائض سیکھے ہیں، حج کے فرائض سیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ فرائض ہیں ہم پر، ہم دنیا کیسے کمائیں، کون سی دنیا ہمارے لیے حلال ہے، کون سی حرام ہے؟ اگر ایک آدمی زراعت کر رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے تو وہ کیسے کرے گا؟ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے تو وہ تجارت کیسے کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتائے ہیں امت کو، التاجر الصادق الامین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تاجر جو صادق ہے اور امین ہے کل قیامت کے دن وہ انبیاء کے ساتھ اٹھے گا، اور کہیں یہ فرمایا کہ اس کے درمیان اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اس امت کو اٹھانے والی ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی یہ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں کو بدلنا ہے، وہی زندگی جو گزشتہ سال تھی یہ مسلمان کی زندگی نہیں۔ علامہ اقبال نے ہمیں بہت سارے سبق دیے ہیں، ہر لحظہ مومن کی ہے نئی شان نئی آن، مومن کی ہر گھڑی ایک نئی شان ہوتی ہے، ایک نئی آن ہوتی ہے، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن، یہ راز کسی کو معلوم نہیں کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ مومن کی زندگی یہ قرآن سے وابستہ ہے، میری اور آپ کی زندگیوں سے قرآنی احکام نکلنے چاہیے، اس کے ہم مکلف ہیں میرے عزیز۔ حق تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اگر اس پر کچھ بات رہی تو انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کو عرض کیا جائے گا۔ حق تعالی جل شانہ اس آنے والے سال کو مبارک فرمائیں، جہاں دنیا میں حالات ہیں وہاں کے حالات کو استوار فرمائیں، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، اس ملک ابھی کی بھی حفاظت فرمائیں اور اس ملک کے رہنے والوں کی بھی حفاظت فرمائیں، اور آئندہ آنے والا جو سال ہے اس کو صحیح اسلامی احکام کے ساتھ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم دین کے ایک مکمل داعی بن کر ان ممالک کے اندر رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ تعالی رب العالمین۔